پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ مجلس کے اختتام پہ موقع نہیں ہوتا، بہت سارے مومنین دعا کے لیے کہتے ہیں، بس شروع میں ہی دعا کر دیتے ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، خاص طور پر جن مومنین نے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجل عطا ہو۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ ساتھ بھر کوشش کی کہ کسی حد تک نور کی تشریح کر دی جائے، تاکہ انسان اس بحث سے باہر آ جائے کہ نور کوئی الگ چیز ہے، بشر کوئی الگ چیز ہے، یہ نوری ہیں، بش خاکی ہیں، ہے کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو ہم نے نور کی تشریح کی کہ اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق ہر شے میں کوئی نہ کوئی نور پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم بہت بڑے فقیہ کو، بہت بڑے با عمل کسی شخص کو بھی کہتے کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ نے انہیں بھی نور ہدایت قرار دیا، مینار نور ہے، مینار ہدایت ہے، روشنی کے چراغ ہیں، نور یعنی روشنی۔ تو ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں اس کو یہ روشنی کا چراغ ہے، معاشرے میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ اساتذہ مثلا جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لاشعوری طور پہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اساتذہ نور پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں روشنی پھیلا رہے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ خاکی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کسی اور دھات کے بنے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یعنی لاشعور میں یہ بات ہمارے موجود ہے کہ علم کا نور پہنچا رہے ہیں، علم کی روشنی پہنچا رہے ہیں، لہٰذا علم بھی نور، کتاب بھی نور، اور جس نور الانوار کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سب سے بالا ترین نور ہے، وہ ہے نور علی نور۔ کل جو ہم نے خلاصہ، ہم نے تشریح کی، درجے بتائے، مدارج بتائے، وہ آخری منزل کیا ہے، وہ آخری منزل ہے نور الانوار، جس کا ہم نے کل اپنی بساط بھر کوشش کی کہ ذکر کیا جائے کہ وہ نور الانوار جس سے خلقت ہوئی ہے، نور محمدی اور نور حیدری کی، نور علوی کی، یہ دونوں۔ بس اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک پہنچتی ہے گفتگو، کہ جس طرح اس عالم غیب میں یا عوالم غیب میں، کیونکہ غیب کے بھی بہت سارے عالم ہیں، عالمین کی بات ہے نا، ایک عالم کی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں عالمین کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالمین کی بات ہے۔ جس طرح یہ دونوں نور عوالم غیب میں متحد تھے، ساتھی تھے، مونس تھے، غم گسار تھے، ایک دوسرے سے مانوس تھے، پس جب عوالم غیب سے جب یہ عالم شہود میں آئے تو بالکل اسی طرح ایک نور ظاہر ہوا، نور رسالت کی صورت میں، ایک نور ظاہر ہوا نور امامت کی صورت میں، مگر دنیا میں آنے کے بعد اس عالم شہود میں بھی اخوت، برادری، انس، مونس، ایک دوسرے کے غم گسار اور ایک دوسرے کے ممید و معاون اور ایک دوسرے کے لیے سپر بن گیا ہر میدان میں. یعنی وہاں بھی یہ انوار مقدسہ متحد تھے، یہاں بھی جب اللہ نے بھیجا ان انوار مقدسہ کو تو یہ ظاہری طور پہ بھی متحد رہے، پر جو ذمہ داریاں تھیں وہ الگ، ایک نور رسالت، ایک نور امامت. اب اور دوسرا فرق کیا ہوا، کہیں غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ دیکھا ہم کہتے تھے کہ انہیں ایک منصب پہ لا کر دونوں کو کھڑا کر دیا. نہیں، ایک منصب نہیں. اب سنیے، ایک نور نے دوسرے نور کے لیے کیا قربانی دی؟ ایک نور نے دوسرے نور کے لیے یہ قربانی دی کہ اس کی مطابعت میں اپنے تمام امور کو اس نور کے سپرد کر دیا. یعنی نور امامت نے، نور ولایت نے نور رسالت کی اتباع کرنے کے لیے، مطابعت کرنے کے لیے کائنات میں آنے والی مخلوقات جو اب آنے والی ہیں، اس روز کے بعد آنے والے انسان ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس نور علوی کی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ اس نور نے اپنے رسول کے اتباع میں، اس نور رسالت کے اتباع میں، مطابقت میں اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے. یعنی کوئی فعل رسول کی مرضی سے ہٹ کر انجام نہیں پا سکتا، جو فعل انجام دیں گے. اب مولا کائنات وہ دنیا کو بتانے کے لیے ہوگا کہ میں بالکل ایسے علم حاصل کرتا رہا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے. اب دیکھیے، اب مسئلہ آسان ہو گیا. جب لوگ سوال کہتے ہیں کہ صاحب آپ عوالم غیب کی بات کرتے ہیں اور پھر خود آپ یہ روایات ہو رہی مستند روایات ہیں کہ مولا نے کتنی جگہ فرمایا کہ میں اس طرح پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، رسول نے مجھے اس طرح علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے، میں سوال کرتا تھا رسول جواب دیتے تھے، میں خاموش ہوتا تھا تو رسول خود ہی بتانا شروع کر دیتے تھے. رسول نے علم کا ایک باب تعلیم دیا، میں نے اس سے ہزار باب کھول لیے. دیکھیں اب یہ ساری روایات ہیں نا، تو اب یہ کہا جائے کہ صاحب عوالم غیب کی بات کر رہے تھے آپ، اب آپ یہاں کی بات کریں کہ جو کچھ بھی سیکھا یہاں سیکھا. دیکھیے، علم سیکھنے کی بات ہے، علم حاصل کرنے کی بات ہے. زمانے کی قید نہ محمد نے لگائی نہ علی نے لگائی. کہیں سیکھا، جب سیکھا، جو سیکھا، کہاں سیکھا، یہ کوئی تعین نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مولا عارفان، مولا متقیان عالم غیب سے عالم شہود میں تشریف لاتے ہیں تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، مگر سورہ مومنون کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے میرے سینے میں محفوظ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا. یعنی کتاب تو آہستہ آہستہ آئے گی نا، نازل ہوگی. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو قرآن مجید کے دو نزولیں چلی، یہ مسئلہ بھی حل کرتے چلے جائیں. ایک ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے شب قدر میں اس قرآن مجید کو نازل کیا. دوسرا نزول کون سا ہے؟ نَزَّلَ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. ایسے ہی ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل کیا، ظاہر وہی جو آتی رہی 23 سال تک مختلف مقامات پہ، آئی کہ نہیں آئی کہ اب یہ آیت اب یہ آیت. تو یہ دو نزول کیسے ہیں؟ 23 سال میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ایک شب میں کیسے نازل ہوا؟ شب قدر منائی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، کہاں قرآن نازل ہوا شب قدر میں، وہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. آپ بھی تو فرما رہے ہیں کہ پہلی آیت نازل ہوئی غار حرا میں، آپ بھی فرما رہے ہیں، میں بھی عرض کر رہا ہوں، ایک ہی موقف ہے دونوں کا کہ ہاں بھائی پہلی وحی وہاں آئی، آئی کہ نہیں آئی. کتنی ہی وحی جو ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ یہاں آئی، یہ یہاں آئی، بیس بدر کی آیات، احد کی آیات، اب ان میں کیا اختلاف کرے گا انسان. ہاں اختلاف وہاں ہوا کہ جہاں مطالب کو اپنی مرضی میں ڈھالنا ہوا وہاں لوگوں نے شان نزول، اور وہ جو موقع نزول ہے اس کو بھی تبدیل کرنے میں کوئی آر نہ سمجھا. لیکن چلیے یہ تو مانتے ہیں نا کہ 23 سال میں آیا, اب مباہلی کی آیت کو تو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا نا. وہ مباہلی کی آیت تو اب تو ماننا پڑا, لکھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی مباہلی کی آیت آئی اور اس کے جواب میں جو ہستیاں گئیں وہ بھی سب نے لکھ دیا, اس میں تو کوئی تحریف نہیں کر سکا. واقعی مباہلہ میں تفصیل میں جائیں گے, لیکن ابھی تو اشارے کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آیا, ایک شب میں بھی آیا, کون سی شب قدر میں آیا. اگر یہ پورا قرآن مجید آخری سال میں آیا یعنی ہجری 10 کے رمضان میں آیا تو کیا باقی 22 سال قرآن مجید نہیں تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اگر یہ قرآن مجید آخری سال کی شب قدر میں آیا تو باقی سال کیا تھا؟ اور اگر پہلے سال ہی پورا قرآن مجید آ گیا تو بار بار وحی کا آنا کیا ہے؟ اگر پہلے سال ہی سارا قرآن مجید مکے میں آ گیا, پہلے سال جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو پھر باقی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا آتا رہا؟ ایک ہے نزول تدریجی, ایک ہے نزول دفعی. نزول دفعی کیا ہے؟ اشارہ کر رہے ہیں, کبھی تفصیل میں جائیں گے جب قرآن پر انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا پڑھنے کا تو پھر تفصیل میں جائیں گے. لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ نزول دفعی کیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے شب قدر میں اسے نازل کیا. اب یہ شب قدر کون سی ہے, یہ شب قدر کہاں ہے, یعنی لوح محفوظ سے جب یہ پورا قرآن قلب معصوم پہ منتقل ہوا تو وہ ہے شب قدر. یعنی دونوں بار نازل ہوا ہے قلب رسول پر ہی, قلب رسول پر ہی آیا, مگر ایک بار پورا قرآن نازل کر دیا گیا, پورا قرآن محفوظ ہے رسول کے سینے میں. اسی لیے اہم مواقع پہ انتظار کرتے تھے کہ جواب ایسے نہیں دوں گا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ اب اس آیت کی تلاوت کیجیے. یعنی قلب پیغمبر میں پورا قرآن محفوظ ہے, لوح محفوظ سے قلب رسول پہ جب منتقل ہوا تو وہ ہے شب قدر. تلاش کرتے رہو اس شب قدر کو, 21 میں 23 میں 25 میں 27 میں 22 سے نہیں, مگر سب جانتے کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں. تو یہ 23 سال کی وحی کیا ہے؟ ایک بار قرآن پورا نازل ہوا, کب نازل ہوا, کہاں نازل ہوا, پہلے سال میں, دوسرے سال میں نہیں, جب لوح محفوظ میں آیا ہے قرآن, جب ہی قلب رسول میں منتقل ہوا. ایک صلوات اور بھیج دیجئے. سب مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد, تھوڑا سا بس 5-6 منٹ ہمیں دے دیجئے, ہم اس بحث سے آپ کو آگے لے جائیں گے. لیکن اس کا سمجھنا ذرا سا ضروری ہے آپ کے لیے کہ نزول دفعی کیا ہے. نزول دفعی جب ایک بار نازل ہو, اگر قلب پیغمبر میں قرآن محفوظ نہ ہوتا تو بار بار یہ نہ کہا جاتا ولا تاج, اجلت نہ کیجیے آیات کے پڑھنے میں, اجلت نہ کیجیے. اجلت کیسی جب آئے گی, جبھی تو پڑھیں گے. جب آیت نازل ہو رہی تلاوت کریں, اجلت کیسی, کیسا نہ کیجیے اپنی زبان کو, جلدی حرکت نہ کیجیے جب تک کہ پوری وحی آ نہ جائے. کیا مطلب؟ یعنی رسول جانتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے, رسول کے علم ہے کہ کیا ہے, حکم دیا جائے کہ نہیں, جب تک جبرائیل آ نہ جائے حکم بتانا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو کیا رسول نہیں جانتے کہ کس کس کو لے کر جانا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیے مباہلے میں تو کوئی اختلاف نہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں زیادہ سے زیادہ کی جائیں کہ جس پہ عالم اسلام کا اتفاق ہو, اس میں سے کوئی گوشہ نکالا جائے, وہ باتیں کہ جس پہ اتفاق ہے. تو اب یہ آئے مباہلہ میں تو کسی کا اتفاق نہیں, اب وہ سیوتی ہوں یا کوئی ہوں, علامہ زمخشری ہوں اور آج کے مفسر ہوں, کم لکھیں یا زیادہ, لکھنا تو یہی پڑتا ہے کہ آئے مباہلہ جب نازل ہوئی تو جن ہستیوں کو لے کر گئے وہ یہ 5 تھیں, وہ ہستیاں یہ 5 تھیں. آئیے اب اسی نور کے سفر کو آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس سفر کو لے کر چلیں گے, لیکن یہ تمہید مکمل ہو جائے ذرا. تو رسول تو جانتے ہیں, یہ جو 40 35 35 40 جو بحث ہوتی رہی کس سے ہوتی رہی؟ بنی نجران کے عیسائیوں سے، اور وہ بھی ان کے علماء، جاہل نہیں، علماء سے بحث ہوتی رہی. پورا موبائلہ نہیں پڑھیں گے، وہ تو آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں. ابھی عید موبائلہ پی ہوئے آپ نے سنا، جو ہم مقصد بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس تک آنا چاہتے ہیں. تو جانتے تھے، دیکھا تھا، رسول کو بھی دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، حسن اور حسین کو بھی دیکھا تھا نا بھائی. مسجد نبی میں تو بحث ہو رہی تھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی آتے تھے، وہ بھی تشریف لاتے تھے. مولا کائنات کے آنے میں کوئی قدغن تھوڑی تھی، وہ بھی آتے تھے. امام حسن حسین چھوٹے سے ہی مگر مسجد میں تو آتے تھے. تو اتنے دن جب بحث مباحثہ ہوا تو پورا مدینہ گواہ ہے کہ نہیں؟ پورے مدینے نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ یہ ہستیاں آ رہی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بہت ہو گئی بحث، بہت ہو گئی بحث. یعنی اب بتائیے کہ جو رسول کی بات نہ مانے 35 40 دن تک، کچھ تو ان کے پاس ہوگا، کچھ تو ہوگا نا بھائی. سامنے کون ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات گرامی، اور ان سے بحث کر رہے ہیں 35 40 دن تک، یہاں تک کہ آیت آگے کہ بس بہت ہو گئی بحث، اب اس سے آگے نہیں. اب آپ ان کو اعلان کر دیں کہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیج دی جائے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیج دی. اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کی بات سمجھنے والے. تو اب مجھے بتائیے، جب نہ سمجھنے والے رسول کی زبان نہیں سمجھے، میری آپ کی کیا سمجھیں گے؟ کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تاثیر ہے کسی عالم یا مجھ جیسے طالب علم کی زبان میں؟ ہے کس میں؟ معصوم سے زیادہ کوئی تاثیر رکھتا ہے؟ معصوم سے زیادہ کوئی دلائل رکھتا ہے؟ تو اتنا سوچ کے صبر کر لیا کیجئے کہ جب انبیاء کی نہیں مانی، جب پیغمبروں کی نہیں مانی، جب رسولوں کی نہیں مانی، ہماری آپ کی کیا مانیں گے؟ لیکن حجت تمام کرتے رہو، کار رسالت انجام دیتے رہو، حجت تمام کرتے رہو، پیغام پہنچاتے رہو. مانے نہ مانے، ماننے نہ ماننے کا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو اللہ خود فیصلہ کرے گا. آپ پیغام دیتے رہیے، بس اپنا کام کرتے رہیے، اس میں صبر، برداشت اور تحمل سے کام لیتے رہیے. حوصلوں کی جنگ ہے عزیزوں، حوصلوں کی. جن کے حوصلے زیادہ ہوتے ہیں فتح انہی کا مقدر بن جاتی ہے، حوصلوں کی لڑائی ہوتی ہے نا یہ. لہٰذا یہ بنی نجران کے عیسائی 35 40 دن تک بحث مباحثہ کرتے رہے، آیت آ گئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنج اللہ نت اللہ الکاذبین. مباحثے کا میدان سج گیا. میں نہیں جاتا جزیات میں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مباحثے کا میدان سج گیا. اور بھی خواہش مند تھے، ظاہر سارے مسلمان چاہتے تھے جائیں، مگر تمام مفسرین، اور اگر کسی مورخ نے اتفاق سے لکھ دیا تو مورخ بھی، اس بات میں کسی میں اختلاف نہیں کہ مباحثے کے میدان میں 5 ہستیاں گئیں، پیغمبر، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اب میں نے عرض کیا کہ 4 ہستیاں وہ ہیں جنہیں روز دیکھتے رہے کہ نہیں دیکھتے رہے، ایک ہی ہستی کا تو اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہستی بھی سامنے نہیں ہے، آگے رسالت اور اس کے پیچھے امامت اور ولایت، درمیان میں مقدر ہے، مخدوم کونین، مقدر ہے عصمت و طہارت. رسول کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچے کی انگلی پکڑی ہے، یہی 5 ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ دیکھتے ہی، حالانکہ اس نے دیکھا صرف پیغمبر کو اور بچوں کو جو سامنے ہیں، دیکھتے ہی کہتا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کرے تو اپنی جگہ. ارے بھائی کون سے چہرے دیکھ رہا، وہی چہرے تو دیکھ رہا جو تو روز دیکھ رہا تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے مسئلہ وہی ہے، ملائکہ سے. دیکھیے آپ سمجھیں گے کہ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، اس لیے میں نے موبائلہ پورا نہیں پڑھا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کہیں گے یہ وقت اس میں لے گئے. میں وقت وہاں نہیں لے رہا، میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ ملائکہ کے سامنے جب یہ نام رکھے گئے اور کہا گیا پڑھو، اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ نام کس کے ہیں، پڑھو یہ نام کس کے، کون ہے یہ، ان کے نام کیا ہیں؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. نام پیش کیے ان کے سامنے، کہا بتاؤ ان کے نام. تو لوگوں نے کیا کہا، مفسرین نے کیا لکھا، قصص انبیاء میں کیا لکھا، کہ جتنی بھی مخلوقات تھی ان سب کے نام رکھ دیے گئے. ارے بھیا کوئی عقل سے کام لیجئے، کتنی اشیاء کے نام، کتنے افراد، کتنی مخلوقات، اربہ عرب، کھربہ کھرب، ملائکہ کہاں سے بتائیں گے؟ اور جناب آدم نے فوراً بتا دیا ان کے ناموں کو. تو یہ تو بالکل منافی سی بات ہے کہ اربہا عرب کھروہا کھرب نام, قیامت تک جو آنے والی چیزیں, آنے والے افراد, ان سب کے نام, اشیاء کے نام اور ہر زبان کے نام. کتنی زبانیں ہیں دنیا میں, کتنی زبانیں مٹ گئیں, کتنی زبانیں اور نہیں بننے والی ہیں. جیسے اردو کا جنازہ اٹھ رہا ہے ماشاءاللہ, اب اردو بھی رومن میں لکھتے ہیں بچے, اردو پڑھ ہی نہیں سکتے, ان کو کچھ لکھ کے دے دو کہتے ہیں انگلش میں لکھ دیجئے, اردو کو انگلش میں لکھ دیجئے. یہ ہوتی ہے غلامانہ ذہنیت, اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے لوگ. جب محافل اور مجالس میں ادب نہیں رہے گا, گھروں میں کہاں سے آئے گا, کہاں سے آئے گا بھائی. زبانوں کا مخالف تھوڑی ہے کوئی, جتنی زبانیں سیکھنا ہے سیکھیے, ہنر ہے, بڑائی ہے, علم ہے, مگر اپنی زبان کے دشمن تو نہ بنو کہ فخر سے بچہ کہتا ہے مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی. یہ فخر نہیں ہے, یہ ذلت ہے, یہ قوموں کی تباہی کی علامت ہے کہ اتنی بہترین زبان کو چھین لیا جائے اور اس کی جگہ کوڑا کرکٹ آپ کو دے دیا جائے کہ یہ لو زبانیں سیکھو. کس نے روکا ہے؟ عربی سیکھو, فارسی سیکھو, انگلش سیکھو, فرینچ سیکھو, اسپینش سیکھو, کس نے منع کیا؟ جتنی زبانیں سیکھنا ہے سیکھو, مگر اپنی زبان سے تو ایسی دشمنی کہ اس کو بھی انگلش میں لکھ کے دینا پڑے. جیسے ہندوستان میں ہندی میں لکھ کے دو, اردو ہندی میں لکھ کے دو تو پڑھے گا بچہ, ورنہ نہیں پڑھے گا. وہی اب یہاں پورا کلچر آ رہا ہے, لیکن کیا کریں, کہ کہتے ہیں صاحب یہ دقیانوسی لوگ ہیں, یہ ترقی کے خلاف ہیں. یہ ترقی ہے تو بھائی مبارک ہو آپ کو, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنی خوبصورت زبان, اتنی اچھی زبان, کیا جنازہ نکلا کہ شعر اب پڑھنا تو لکھنا تو دور کی بات, کہنا تو دور کی بات, سمجھ ہی نہیں رہا بچہ. مشکل بات ہو جاتا تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. جب تک کھل کے کوئی بات نہ کرو, وہی محافل کا رنگ اگر آ جائے, وہی مجالس کا رنگ اگر آ جائے, پتہ چل جاتا ہے کہ تہذیب کہاں کھڑی ہے, ہماری تہذیب کہاں چلی گئی. ادبی شعر نہ پڑھنا, ایسا شعر پڑھنا جو بالکل صاف صاف سمجھ میں آ جائے اور جس پہ خوب ذرا, اب آپ سمجھتے ہیں بہتر جو رنگ ہے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو خیر, اب اتنی زبانیں, اتنے نام, یہ کون یاد کرے گا, کہاں سے آپ. ملائکہ نے معذرت کر لی, ایک ایک اشیاء کا, ایک ایک شے کا نام کیسے ہو سکتا تھا کہ سب کو رکھ دیا سامنے, سب کے نام بتاؤ. اور جناب آدم نے فوراً بتا دیے کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ملائکہ جانتے نہیں تھے, ملائکہ نے وہ سب نام دیکھے تھے جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے, مگر تطبیق نہیں کر پاتے تھے کہ نام کون سا ہے اور شخصیت کون سی ہے. جب آدم کے سامنے وہ نام آئے تو کیونکہ جناب آدم کے سلب میں وہ انوار مقدسہ اللہ نے رکھ دیے تھے, جو ہی نام آئے شخصیتیں سلب میں موجود تھی. آدم بیان کرتے چلے گئے, اللہم انت المحمود وہذا المحمد. دلیل دینے کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جسے ہر کوئی اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے, رکھے, کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم نے اس کو دلیل بنایا ہی نہیں. ہم تو دلیل بنانے کے لیے مقدمہ بنا رہے ہیں, دلیل تو آگے لائے. بس جناب آدم کے سامنے جب وہ اسماء آئے تو کیونکہ انوار مقدسہ صلب مطہر جناب آدم میں موجود ہے, لہذا نام دیکھا, پکار کر کہا انت المحمود وہذا المحمد. نام دیکھا, پکار کر کہا انت الاعلی وہذا علی, انت فاطر السماوات والارض وہذه فاطمہ. اب وہ سلسلے وار آگے چلتے چلے جائیں, مجھے وقت کی قیمت اہمیت کا زیادہ احساس ہے. اب ایک ایک نام لیتے چلے گئے, کیوں الگ الگ ہے تو ملائکہ پہچانتے تھے. جب جمع ہوئے تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, چہ جائے کہ بنی نجران. ابھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کیسے, ابھی بتا دیتے ہیں کیسے. اب مجھے بتائیے کہ جناب جبرائیل روح الامین علیہ السلام کے لیے یہ گھر نیا گھر ہے, یعنی یہ خانہ فاطمہ یہ بیت فاطمہ یہ نیا گھر ہے؟ کبھی دیکھا نہیں، کبھی آئے نہیں، یا یہ شخصیتیں نہیں ہیں؟ کس کے پاس وہی لائے ہیں بھائی؟ کس کا جھولا جھلانے کی روایات ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سب خبریں لاتے رہے، حتیٰ کہ معصوم کی ولادت کے وقت نام بھی اللہ کی طرف سے لانے والے جناب جبرائیل، پیغمبر کو معاذ اللہ نہیں پہچانتے، جناب جبرائیل پہچانتے ہیں نا، علی کو نہیں پہچانتے، دختر رسول کو نہیں پہچانتے، حسن مجتبیٰ کو نہیں پہچانتے، حسین شہید کربلا کو نہیں پہچانتے، پہچانتے ہیں نا، پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جب چادر میں جمع ہوئے یہ پانچوں تن، ایک چادر تطہیر، پنجتن پاک، تمام مسلمان، پروردگار ان کے عقیدوں کو جلا بخشے، اور یہ محبت رسول و آل رسول ان کے دلوں میں اسی طرح روشن رہے، شیعہ ہو یا سنی، میں اس چکر میں نہیں پڑا، میں تو کہتا ہوں عاشقان رسول و آل رسول جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں محبت کرتے ہیں نا، یہ تو ممکن نہیں کہ رسول سے محبت کرے ان کی اولاد سے محبت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا، زیادہ عاشقان رسول کو بھی ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ جن کی زبان تھکتی نہیں پنجتن پاک کا ذکر کرتے، جن کی زبان تھکتی نہیں پنجتن پاک کی منقبتیں پڑھتے، خدا سلامت رکھے، باطل کو یہ گمان ہے کہ ان کو ختم کر دو یہ ذکر ختم ہو جائے گا، بھول ہے، بھول ہے، یہی تو تم سمجھتے ہو کہ پنجتن صرف ہمارے ہیں، حسین صرف شیعوں کے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں بھائی، یہی تو غلطی ہے آپ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم کر دو تو ختم ہو جائے گا؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، جہاں جہاں دلوں میں عشق رسول و آل رسول ہے، پکار پکار کر کہے گا کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عاشقان آل رسول ہیں، اسی لیے اب دنیا سمٹتی جا رہی ہے، تقسیم ہوتی جا رہی ہے، عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول و آل رسول ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں، پتہ چلتا جا رہا ہے سب گڑبڑ گھوٹالہ ختم ہونے والا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے، تو یہ پنجتن پاک کا قصہ کہاں سے مشہور ہوا، یہ داستان کہاں سے آئی؟ جب اس چادر تطہیر میں یہ پانچ تن جمع ہوئے، جب یہ پانچ تن جمع ہوئے تو اب سوال کیا مشیت سے جناب جبرائیل نے، یا ربی ومن تحت القصا، اے پالنے والے، اے میرے رب، یہ چادر میں کون ہے، کون کون ہے؟ ارے بھائی وہی گھر ہے، وہی ہستیاں، کیا ہوا؟ اے جناب جبرائیل، اے روح الامین، آپ کو نہیں معلوم کہ کون کون ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ نہیں پہچانے، دو وجہ، ایک پہلی وجہ تو ظاہری یہ ہو سکتی ہے، جب تک سوال نہ کیا جائے جواب نہیں آئے گا کہ اہل بیت ہے کون، سوال ہوگا تو جواب آئے گا نا، سوال کیا تو جواب آیا، ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلہا وبنوہا، یہی روکتا ہوں، اس کی الگ الگ بہت ساری شاخیں جو بیان کر چکا ہوں، آج جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک ظاہری وجہ یہ، یا ربی ومن تحت القصا، دوسری وجہ کیا ہوئی، ملک ہے ملک، الگ الگ دیکھا تو پہچان گیا، جب یہ انوار مقدسہ ایک جگہ جمع ہوئے، اب رسول کی حدیث، اول نا محمد، اوسط نا محمد، آخر نا محمد، وانا کل نا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ارے جبرائیل نے جاتے دیکھا تھا پانچ ہستیوں کو، جب ایک چادر میں یہ پانچوں انوار مقدسہ جمع ہوئے، ملائکہ کی آنکھیں بھی اس نور کے سامنے خیرہ ہو گئیں، پہچان نہ سکا کہ چادر میں کون کون ہے،
بس
یہ مخلوقات عاجز ہو گئے نہ پہچان سکے کیوں ایک ہی نور نظر آ رہا ہے. کون کون ہے؟ گئے تو پانچ تھے, یہ ایک نور کیسا تعارف کرایا گیا. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, جو اصل بات انشاءاللہ کرنے جا رہے تھے, اس کے لیے وقت نہیں بچے گا اگر شروع کی, لیکن اس ایک بات کو مکمل کر دیں. زندگی رہی کل شروع کریں گے وہاں سے, لیکن اب اس بات کو مکمل کریں. بس اب جب بات طے ہو گئی کہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر نور نور علی نور ہو جاتا ہے, نور بالا نور ہو جاتا ہے, نور الانوار ہو جاتا ہے. اب آگے بڑھیے, سب کو دیکھا تھا عاقب نے جو سردار ہے بنی نجران کا, سب کو دیکھا تھا مگر الگ الگ دیکھا تھا, الگ الگ دیکھا تھا. اب آئی ہستیاں یہ پانچ, درمیان میں مخدر عصمت و طہارت, دیکھا اس وقت بھی نہیں, دیکھا اس وقت بھی نہیں. مکمل حجاب رسالت اور امامت نے اپنے حجاب میں لیا ہوا ہے مخدوم کونین کو, معصوم کونین کو اپنے حجاب کے درمیان میں لیا ہوا ہے. دیکھا نہیں مگر نور تو کامل ہے نا, پہچاننے والے نہ پہچانے, مگر وہ تو اہل کتاب تھا, وہ تو کتابوں کا عالم تھا, جب ہی تو اتنے دن بحث کرتا رہا, اتنے دن مذاکرہ کرتا رہا, اتنے دن مناظرہ کرتا رہا. اس نے جب دیکھا کہ آج کوئی نئی بات ہے, کیوں اب تک الگ الگ دیکھا تھا, جب یہ سب ساتھ جمع ہوئے نور کامل ہو گیا. اس نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس آیت میں یہ فرمایا گیا تھا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے یہ ہمارے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے قرآن کا وزن. عاقب نے یہ آیت نہیں پڑھی, بنی نجران کے سردار نے عالم نے یہ آیت نہیں پڑھی, مگر جو ہی ان پانچ ہستیوں کو ان انوار مقدسہ کو جمع ہو کر آتے دیکھا, بے ساختہ زبان سے جملہ ادا ہوا, مباہلے سے ہاتھ اٹھا لو اٹھا لو, میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ ہے وہ نور کہ جب کامل ہو تو جو قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا وزن یہ ہے. مشیت یہی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ قرآن کے وزن کو سمجھ لو, اہل بیت کا وزن خود سمجھ میں آ جائے گا. ان کے وزن کو سمجھ لو تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہی کلمہ جاری ہوا, پہاڑوں کو اشارہ کرے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے پہاڑ. یہ وزن ہے. انی تارک فیکم الثقلین, وہ جو تمہارے ہے نا حدیث کے, تمہارے درمیان دو وزنی دو گرا بہا چیزیں, وزن ہے وزن. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اگر اشارہ کر دیا جائے. تو یہ ہے وہ نور کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہم نے آپ کی طرف یعنی لوگوں کی طرف کتاب بھی بھیجی اور نور بھی بھیجا. کتاب بھی بھیجی اور نور بھی بھیجا. کتاب قیامت تک رہنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور نور کیا ہے؟ جس کی مدد سے کتاب کا علم حاصل ہوگا. اب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا, اگرچہ کہ اس کی تفصیلات کبھی پڑھ چکے لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے جملہ ضروری ہے, کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نور سے مراد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ٹھیک ہے, بالکل ہے, ہمیں کوئی شک نہیں, کوئی اعتراض, بالکل ہے, کوئی شک. لیکن یہ بتائیے کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ فرمایا جائے کہ نور کو بلا لوں گا کتاب چھوڑ دوں گا. کوئی آیت نکال کے بتا دیں کہیں سے کہ کسی آیت میں یہ فرمایا ہو اللہ نے کہ میں نور کو تو بلا لوں گا کتاب کو چھوڑ دوں گا. اچھا چھوڑیے آیت, کوئی حدیث, کوئی ضعیف ترین حدیث ہو کہ رسول نے فرمایا کہ نور کو بلا لوں گا کتاب کو چھوڑ دوں گا. نہیں, بس یہ ساتھ عاطفہ بتا رہا ہے کہ جب تک کتاب ہے جب تک نور ہے, جب تک کتاب ہے جب تک نور ہے. اب جب پیغمبر ختمی مرتبت نے پردہ فرما لیا ظاہری طور پہ, پردہ فرما گئے نا, آپ نور ہیں, یہی نور ہیں جس کا آیت میں ذکر ہے, تو بتائیے اب خالی کتاب رہ گئی, نور تو نہیں رہا. آئی تو دو چیزیں تھیں, محمد عربی کا نور اور کتاب, تو نور تو پردہ فرما گیا. تو قرآن مجید میں تو کہیں ذکر نہیں کہ نور کو بلا لوں گا کتاب کو رہنے دوں گا. اس لیے نور کا لفظ استعمال کیا کہ قیامت تک یہ نور ساتھ ساتھ رہے گا, کیونکہ اس نور کے بغیر تم کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. پیغمبر پردہ فرما جائیں گے تو جس نے یہ سمجھا کہ بس پیغمبر پہ نور کا سفر ختم ہو گیا تو اس کی سنت کا سفر بھی وہی ختم ہو گیا. اپنے بھائیوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک مسئلے کو, بس ان کا سفر وہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ بس رسول پردہ فرما گئے, جو کچھ کیا تھا وہی سنت ہے, جو لباس جو پیرہن استعمال کیا جیسا وہی سنت ہے, جو غذا کھائی وہی سنت ہے, جن ہتھیاروں سے لڑے وہی سنت ہے, جن سواریوں کا استعمال کیا وہی سنت, جیسے گھروں میں رہے وہی سنت. کیوں بابا, تم نے خود ہی تو نور کے سفر کو ختم کر دیا کہ بس ختم ہو گیا, سنت کو محدود کر دیا وہاں تک. ارے بابا, قیامت تک انسانیت کو سفر طے کرنا ہے, قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے, تو جب تک انسان آتے رہیں گے قرآن ہدایت ہے, تو بابا ایک ہادی بھی تو ہو, ایک نور بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں, کہ جس کا ہر فعل محمد عربی کا فعل قرار پائے, جس کا ہر فعل محمد عربی کا. بالکل عقلی مسئلہ ہے کہ جب تک کتاب ہے نور موجود رہنا چاہیے, جس نور کی روشنی میں کتاب کو سمجھا جائے وہ نور نہ ہو کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو تلاش کرو کہ وہ نور کہاں ہے. اس لیے سنتوں کا سفر رک گیا, اب کچھ بھی کریں گے بدعت ہے نا, کوئی پھر بدعت کیوں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا, نہیں کہا, خدا کے بندو فارمولے دیے قیامت تک کے لیے. اب آئیے اسی قول کی طرف, مولا فرماتے ہیں ایک بار خدا کے رسول مجھے تعلیم دیتے تھے میں ہزار دروازے خود کھول لیتا تھا. استاد بچوں کو کیا کرتا ہے, پوری کتاب تھوڑی حل کراتا, میتھمیٹک کے فارمولے دے دیتا ہے, ذہین شاگرد ہوگا تو اس فارمولے پر ایک ہزار سوال آ جائے سب حل کر دے گا, کیونکہ فارمولا ہے نا اس کے پاس, چابی اس کے پاس ہے نا, کی اس کے پاس کہ کیسے یہ کھلے گا مسئلہ, کیسے اس کو حل کرنا ہے, نالائق ہوگا. نالائق ہوگا تو چیٹنگ کرے گا, جو اس نے کیا وہ میں کر لوں, جو اس نے کہا وہ میں کہہ دوں, اب کیا عرض کروں, نہیں آگے بڑھنا چاہتا کہ چیٹنگ کی رسم بھی بڑی پرانی ہے. ہمارے تو بڑے بڑے لوگ بےچارے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جیب سے نکال کے کاغذ بیٹھے ہوتے ہیں, شرم بھی نہیں آتی. وہ فرعون بنا سامنے بیٹھا, یہ پرچے دیکھ دیکھ کے گزارشات پیش کر رہے ہیں, یہ پرچیاں دیکھ دیکھ کے گزارشات پیش کی جا رہی ہے, شرم بھی نہیں آتی. قوم کو رسوا کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے یہ حالت ہے ہم لوگوں کی, تو یہ چیٹنگ کی رسم پرانی ڈھیٹ ہے, ان پہ اثر بھی کوئی نہیں ہونا, میں کچھ کہہ دوں کیا اثر ہوگا, ڈھیٹ ہے. تو یہ چیٹنگ کی رسم بھی بڑی بہت پرانی, جب سے چیٹنگ ہوتی چلی آ رہی ہے, تو اب یہی کرے گا نا, تو واہ. اور اگر نور کا سفر جاری ہے تو تلاش کرو نا, وہ نور کہاں ہے, نہیں ملتا, آؤ اسی قرآن مجید میں تلاش کر لو. اسی قرآن مجید میں تلاش کرو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان کفار کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے, اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دے. ویعب اللہ, اللہ انکاری ہے, ایسا نہیں ہونے دے گا. الا ان یتم نورہ زوائش کے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اب مجھے بتائیے معاذ اللہ, کیا اللہ اللہ کا نور کوئی ناقص چیز ہے؟ اگر یہاں ذات خدا مراد ہے, ذات خدا مراد ہے, تو معاذ اللہ کیا ناقص ہے کہ جو ابھی سفر جاری ہے اور پھر آگے جا کے تمام ہوگا؟ سب اتفاق کریں گے کہ نہیں, یہاں مراد ہے دین, یہاں مراد ہے اسلام. الا یتم نورہ. اب اس آیت کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوا هو الذی ارسلہ رسولہ بالہدا ودین الحق, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہ اللہ اس نور کو تمام کرے گا جس نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. کہ ابھی تک اسلام تمام ادیان پہ غالب آیا نہیں آیا, یعنی نور کا سفر جاری ہے. کب کمال کو پہنچے گا یہ نور؟ جب اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. اب چھوٹا سا سوال کرتا ہوں تمام اپنے بھائیوں سے, بتاؤ اسلام تمام ادیان پہ کب غالب آئے گا؟ سب جواب جتنے بھی ہمارے محترم مکاتب فکر ہیں جواب دیجئے کہ کب یہ غالب آئے گا, کب غالب؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا, یہ اس وقت غالب آئے گا جب اولاد فاطمہ میں سے مہدی دورا ظہور کرے گا. ایک ہی جواب. ہوگا سب کا, کوئی دو جواب نہیں. اختلاف اس میں ہوگا کہ ابھی آئے کہ نہیں آئے, ابھی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی, اولاد حسن میں کہ اولاد حسین میں. یہ اشارے کر رہا ہوں جو اختلافات ہیں اس باب میں, دیگر مکاتب میں. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اولاد فاطمہ میں سے. فاطمہ قید ہے, فاطمہ کی اولاد, یعنی حسن حسین کے بیٹوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہم اس اختلافی بحث میں نہیں پڑ رہے, مگر جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہ بات طے ہے نا, طے ہے کہ کب کمال میں پہنچے گا دین. جب پوری دنیا پہ اسلام غالب آئے گا تو بس نور کا سفر جاری ہے. ذات خدا کی بات نہیں, جب تک کتاب موجود ہے نور موجود ہے. دین کی بات نہیں, دین تو مکمل ہو چکا. اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. اگر دین کے تمام ہونے کی بات ہے تو اس آیت کو کہاں لے کر جاؤں کہ آج دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام. ارے دین مکمل ہوا ہے, نعمت تمام ہوئی ہے, مگر دین غالب نہیں آیا. مکمل ہوا غدیر کا دین, غالب آئے گا جب وہ نور کمال کو پہنچے گا مہدی دورا. نور اللہ بے افواہ, چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھا دے. اب سمجھ میں آیا کہ نور خدا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اگر صرف دین مراد ہے تو دین تو مکمل ہو گیا, پھر تمام ہونے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ دین مکمل ہو گیا, دین تو تمام ہو گیا. تمام کیا ہونا, یعنی غلبہ دین مکمل ہوا, غلبہ نہیں ہوا. غلبہ کب ہوگا؟ سب کا ایک ہی جواب, بب حضرت مہدی ظہور فرمائیں. سب کا ایک ہی جواب, اس جواب پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو. مسلمانوں میں, عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ, یہودیوں میں یہودا, اور ہندوؤں میں وشنو, اس پہ پڑھ چکے ہیں کبھی برا شک ہے. سب جگہ یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, یہ عقیدہ موجود ہے. سب جگہ موجود ہے. تو بس یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ تمام ہوگا جو کتاب کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. تو بس جب رسول پردہ فرما جائیں تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب تک کتاب ہے, جب تک نور ہے, تو تلاش کرو رسول کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ کسی کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے علی کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. قسم کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کی ہے, یہ جملہ ادا کیا ہے, کیونکہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں خدا نہ کرے یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی طرف کوئی تلخ بات پہنچ جائے. نہیں, میں نے ہر چیز کا احترام پیش نظر رکھا ہے, ملحوظ خاطر رکھا, کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں, میں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں کوئی ایسا لہجہ یا ایسی بات نہیں کرنا چاہتا یا ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے, کسی کی دل آزاری ہو جائے. میرا شیوا بھی نہیں ہے, میرا مسلک بھی یہ نہیں, مجھے اپنی بات پیش کرنی ہے, مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی اور نہ کرنا چاہیے, مانو یا نہ مانو. حقیقت یہی ہے زادارو, کہ اپنی گفتگو, اپنے دلائل پیش کرو, یہی مولا کا فرمان ہے. باقی چیزوں کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس, اپنی گفتگو کرو, اپنے دلائل پیش کرو اور سلیقے سے پیش کر دو. تو اب بات سمجھ میں آئی, الا ان یتم نورہ, اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے. تو صرف دین مراد ہوتی تو دین تو تمام ہو چکا, دین تو مکمل ہو چکا, بس غلبہ دین باقی ہے, غلبہ دین پہ سب کا اتفاق. بس تسلسل قائم کرنے کے لیے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, غدیر اکمال دین, تکمیل دین ہوئی غدیر کے دن.
کیا کہنے
حفاظت دین عاشورہ کربلا, غلبہ دین ظہور مہدی. یہ تسلسل ہے اسلام کا بس, اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. مکمل ہوا غدیر میں, بچایا گیا کربلا میں, محفوظ کر دیا گیا. عمل کرو نہ کرو, محفوظ ہو گیا پورا دین, مانو نہ مانو محفوظ ہو گیا. نہیں, غلب دین ظہور مہدی, وہ غلب دین. تو ہم کس منزل پر ہیں؟ جب حسین پہنچے ہیں کربلا. در حقیقت کربلا کی اتنی تفسیریں ہیں کہ بیان کرتے چلے جاؤ ختم نہیں ہوتے پہلو. ایک پہلو غدیر کا یہ, کربلا کا یہ بھی ہے کہ یہ غدیر کا استمرار ہے, غدیر کو بچایا ہے حسین, اعلان ولایت کو بچایا ہے. کربلا نہ ہو تو اسلام نہ ہو, جب اسلام نہ ہو تو کہاں سنیں گے آپ غدیر, ہے ہی نہیں اسلام. تو غدیر کہاں, مبائلہ کہاں, بدر کہاں, احد کہاں, خیبر کہاں, خندق کہاں. یہ ہے حسین کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ اپنے بابا کے منصب کا دفاع کر رہے ہیں کربلا میں آ کے, اور اس دور میں دفاع کر رہے ہیں. اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا اس زمانے کو بھی دیکھ لیا کیجیے نا, کہ جب 90 سال تک رسول کے بھائی, رسول کے داماد, جس سے رسول نے رشتہ اخوت و مساوات مواسات قائم کیا, جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا, جس کی ذوالفقار کے ذریعے سے جنگ فتح ہوئی, یہی ہے نا علی یا اور کسی کی ذات. تو اتنا تو انصاف سے کام لے لیا کیجیے, وہاں تو دیکھ لیا کیجیے. کچھ بھی نہ ہوتا نا, ان سب کو بچانے کے لیے اس علی پر 90 سال تک ممبروں سے لازمی قرار دے دیا گیا تھا کہ نماز کے بعد اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کے بعد سب و شتم کرنا ہے. آدھا سچ آدھا جھوٹ نہیں چلے گا. عوام الناس کو کوشش کیجیے, دل بڑا کیجیے, پورا سچ بتائیے کہ شروعات کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی, کس نے کی, کیا کیا گیا. تاریخ میں مشق نہ کیجیے, تاریخ کو بتائیے کہ علی کا نام لینے پہ کیسی کیسی سزائیں تھیں. لوگ اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھتے تھے. اب آج یہ اور بات ہے کہ اگر ناموں کو الگ الگ کیا جائے تو کائنات میں سب سے زیادہ نام علی اور حسین ہی ملتے ہیں. یہ الگ بات, اللہ جسے منصب دے. حسین کربلا میں یہ دفاع کر اپنے مٹھی بھر انصار کے ساتھ. کوفے والوں نے تو دغا کر دی ہمیشہ کی طرح, مولا کے ساتھ بے وفائی کی, امام حسن مشتبہ کے ساتھ بے وفائی کی, اور اب بے وفائی عروج پر پہنچی کربلا میں. حسین چاہتے ہیں بے نقاب کر دیں, اگر ایک بھی خالص ہے تو اس کو باہر نکال لیا جائے. کربلا پہنچ گئے, چھانٹی ہونا شروع ہو گئی. جسے جانا ہے حسین کے عزائم کو دیکھ کر جا رہا ہے چھوڑ چھوڑ کر, اور ادھر دستوں پر دستے آ رہے ہیں. 30,000 کا لشکر آ چکا ہے, 4,000, 5,000, 6,000 کر کے 30,000 تک پہنچ چکے ہیں, اور مسلسل آ رہا ہے کیونکہ دمعۃ الثاقبہ میں اس لشکر کی تعداد 30,000 سے لے کے 80,000 تک لکھی گئی ہے. مگر میں کہتا ہوں چلیے سب سے کم والا لے لیجیے, 30,000 لے لیجیے, کیا اس میں اختلاف کرنا. تو 30,000 کوئی کم ہے کیا؟ 30,000 کربلا کے میدان میں ایک جب فوج آ کے ٹھہرے گی تو کتنی جگہ گھیرے گی, چھاؤنی بنائے گی, 30,000 کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے, ان کے جانور, ان کے خیمے, ان کا کھانا پینا سب سسٹم ہوتا ہے نا فوج کا. کوئی جلسہ عام تو نہیں ہوا کہ 30,000 آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. دستے ہوتے ہیں, پلاٹون ہوتی ہے, اس طرح 30,000 کا لشکر کتنا ہوتا ہے. خیر, اور ادھر لوگ جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کر, ادھر لشکروں میں لشکر, ادھر لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب بتائیے کہ بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو مشاہدہ فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی کو تو لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور دشمن اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے جا رہے ہیں. بلایا اپنے بھائی کو, اور پھر فرماتی ہے بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ دستوں پہ دستے, لشکروں پہ لشکر چلے آ رہے ہیں آپ کے مقابلے. آپ کے بھی تو بہت سے دوست ہیں, آپ بھی تو کسی کو خط لکھیے, آپ کی مدد کے لیے بھی تو کچھ دوست پہنچے. بہن کی فرمائش پر حسین نے کچھ خطوط لکھے کچھ جگہوں پہ, وہ ایک الگ طویل تاریخ کا باب ہے کہ کس کس کو خط لکھے تھے اور کہاں کہاں سے کیا جواب آیا. بس اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ حسینی برہمنوں میں, ہندو میں جو کاسٹ ہے, اس میں یہی روایت ہے کہ ہمارے راجہ کو بھی خط آیا تھا, اور ہمارا راجہ راجستھان سے لشکر لے کر گیا تھا, مگر واقعہ کربلا پہلے ہی ہو گیا, اس کے پہنچنے سے پہلے واقعہ کربلا رونما ہو گیا. خلاصہ یہ کہ بتاتے ہیں کہ اس کی قبر وہاں کربلا میں موجود ہے, واللہ عالم, کیونکہ میرے پاس روایات تو ہیں مگر میں اس کو تاریخی ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کر رہا. بس میرے پاس تو مجھے یہ جانتا ہوں کہ ہاں ہندوستان میں ایک ذات حسینی برہمن کہلاتی ہے جو عزاداری بھی کرتی ہے, جو ماتم بھی کرتی ہے. اس حد تک, جس حد تک خامخواہ میں دعوے کرنا شروع کر دوں وہاں تک میں نہیں جاتا, جو میں جانتا ہوں میں نے وہ عرض کیا. تو خطوط لکھا, ایک خط بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام نے لکھ دیا. حبیب ابن مظاہر جانساروں میں ہیں حسین, جب کوفے کے حالات بدلے تو جناب حبیب ابن مظاہر نے بالکل سکوت اختیار کر لیا, ڈر کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں, بلکہ جناب حبیب نہیں چاہتے کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں. جناب حبیب کی خواہش یہ ہے کہ جب میرا حسین پہنچ جائے تو میں اس کی مدد کے لیے جاؤں, ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی پکڑ لیا جاؤں, گرفتار کر لیا. سکوت اختیار کر لیا, اپنے آپ کو چھپا لیا. قاصد خط لے کر پہنچا حبیب کے دروازے پر, معلوم ہوا کہ بازار میں ہے. بازار پہنچا, دیکھا خضاب خرید رہے ہیں دکان سے, سلام کیا, کان میں آہستہ سے بتایا حسین کا قاصد ہوں. یہ نام سنا, ہاتھ پکڑا, ایک گوشے میں لے گئے, تاریخ گوشے میں, کیا پیغام لایا. اس نے وہ چھپا ہوا خط نکالا, پڑھا, پڑھ کے پیشانی پہ بل پڑ گئے, تفکر کے آثار نمودار ہوئے. لے کر آئے ساتھ, مہمان خانے میں بٹھایا, زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے کہ حبیب آئے گا کھانا کھائے گا. حبیب مولا کا قاصد آیا تھا, خیر تو ہے, خیر تو ہے, وہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ پہلے جب بھی مولا کا خط آتا تھا, پیغام آتا تھا, تو بہت خوش ہوتا تھا. خیر تو ہے, میرا مولا خیر سے تو ہے, مسئلہ کیا ہے؟ حبیب فرماتے ہیں مومنہ کیا بتاؤں, خط آیا ہے حسین کا, میرے مولا کا, اور اس میں لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں حبیب، جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کو پہنچ جا۔ اور آپ جانتے ہیں حبیب کو لکھا کیا ہے اوپر؟ فقیہ کوفہ، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اب جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، حالانکہ فقیہ تو وہ بھی تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا۔ آج تک ایسے مفتی گھومتے پھرتے ہیں، بے گناہوں کے خون کے قتل غارت گری کے فتوے دیتے پھرتے ہیں نا، تو یہ آج کی بات تھوڑی۔ اب جب اس زمانے میں نواسۂ رسول کے قتل کا فتویٰ دینے والے موجود تھے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ نواسۂ رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے رسول، اس کے نواسے کے قتل کا فتویٰ دیا، اور ایک کو حسین کہہ رہا ہے فقیہ کوفہ۔ اب یہ پریشان ہوئی بھی، کہتی ہے پھر حبیب کیا سوچتا ہے؟ حبیب فرماتے سوچتے ہیں سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، حالات اتنے خراب ہو گئے، ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، مختصر سی جماعت ہے حسین کے ساتھ، میں اکیلا کیا کر لوں، میں کیا کر لوں۔ بس اتنا سننا تھا، وہ مومنہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، اپنی چوڑیاں دے یہ پہن کے بیٹھ، وہ کہیں پر تحریر کہ اپنی چادر دے دی یہ پہن کے بیٹھ جا گھر میں، اور تو سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ دیوار پر لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور بے نیام کیا کہ میں جاؤں گی اپنے مولا کی نصرت کے لیے۔ وائے ہو حبیب، وائے ہو تجھ پر حبیب، اسی محبت کا دم بھرتا تھا، اسی غلامی کا دم بھرتا تھا کہ اب جب فرزند زہرا فرزند رسول دشمنوں کے نرغے میں آیا تو تو کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس یہ کلمات سنے حبیب نے بٹھا دیا اپنی زوجہ کو، بیٹھ جا، سر پہ چادر ڈالی، بیٹھ جائے اطمینان سے، میں تو تجھے آزما رہا تھا کہ کوفے کی دوسروں کی اور دوسری عورتوں کی طرح تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی، مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا نا، کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے بھائی کا، کوئی اپنے باپ کا، اور حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا تھا۔ کہ کہیں ایسے ہی تو حال نہیں ہو گیا تیرا؟ بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ آج ہی کے دن کا تو انتظار کر رہا تھا۔ آصف کو رخصت کیا، غلام کو بلایا، مقام طے ہوا، فلا مقام پہ مجھے مل جانا، رات کے آخری پہر میں آؤں گا، ساتھ کربلا چلیں گے۔ یہ انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوفے کی ناکہ بندی ہے، نہ کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوفے سے نکل سکتا ہے، سب راستے بند۔ ایک خفیہ مقام طے کیا، راستہ بناتے بناتے حبیب کو دیر ہو گئی، مقررہ وقت سے کافی دیر سے پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا بار الہ آل رسول پہ کیسا وقت آ گیا، غلام آقا پر سبقت کر رہے ہیں۔ غلام کو گلے سے لگا کے دعا دی، مجھے دیر ہو گئی، راستہ بنانے میں دیر لگ گئی، بھلا ہو سکتا ہے حسین کی مدد کو نہ جاؤں۔ روانہ ہوا ایک اور لشکر حسین کی مدد کے لیے، تاریخی لشکر روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر چلا، ادھر حسین فجر کی نماز سے تعقیبات سے فارغ ہوئے، مناجات سے فارغ ہوئے، خیموں کے باہر مسند لگا دی گئی، بیٹھے ہیں حسین اور انصار گھیرا ڈالے ہوئے، کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا، حسین نے گرد و غبار کو دیکھتے ہی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسین نے اس سمت میں دیکھا اور جواب میں تکبیر کہی، اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا بھی ساتھ دینے والا آیا ہے، کوئی ہماری حمایت کرنے والا بھی آیا۔ گرد و غبار چھٹا، سوار نمودار ہوئے، حسین نے حکم دیا جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ۔ بس حبیب کا نام سنتے ہی زہیر بھی دوڑے، ابن اوسجا دوڑے، جناب عباس، جناب علی اکبر، تمام انصار حسینی حبیب کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب قریب ہوئی دونوں جماعتیں، حبیب نے جو ہی دیکھا کہ آنے والوں میں قبر بنی ہاشم بھی ہے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، فوراً گھوڑے سے اتر آیا، آگے بڑھا، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، قمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے حبیب، مولا میں کہاں اور فرزند ابو تراب کا میرے استقبال کے لیے آنا کہاں؟ عباس آگے بڑھے، سینے سے لگا کر کہا میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا، حبیب میرے مولا کا حکم ہے تیرا استقبال کروں جا کر۔ اب یہ انصار حسینی اپنے حلقے میں لیے ہوئے حبیب کو حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حبیب دوڑا، دوڑ کر اپنے قدم اب مولا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، سر رکھ کے بس اتنا پوچھا مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ کچھ نہیں پوچھا حبیب نے کہ وہاں کتنا لشکر ہے، آپ کے ساتھ کتنے سپاہی، ان سب چیزوں سے عاشقوں کو کوئی کام نہیں ہوتا، ان سب چیزوں سے حبیب کو کیا سروکار؟ حبیب تو یہ جانتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے آنے میں تاخیر تو نہیں ہوئی، دیر تو نہیں ہوئی؟ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگایا، نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، بالکل صحیح وقت پہ آ گئے۔ باری باری تمام انصار حسینی معانقہ کر رہے، مصافحہ کر رہے، اتنے میں جناب فضا پہنچی، حبیب مبارک ہو، حبیب مبارک ہو۔ حیران ہو کر حبیب کہتے ہیں اے شہزادی فضا، اے اما فضا، ارے کس بات کی مبارکباد مجھے دیتی ہیں؟ کہا کیوں نہ مبارکباد دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی سے میرا سلام کہہ دو۔ اتنا سننا تھا حبیب نے امامہ پھینک لیا، اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی اور چلا چلا کر کہتا ہے بارے الہا یہ آل رسول میں کیسا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں، بس روایت ختم ہوئی مگر آخری جملہ سنتے جائیے، اے حبیب، اے حبیب، آپ کی محبت کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی دلیری کو ہمارا سلام، لیکن آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنا مان ہے زینب کو، کتنی مطمئن ہے زینب جس کے اتنے بھائی ہو، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، لیکن اے حبیب عصر عاشور یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی ہوگی، گدے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، کوئی بعید نہیں ان لاشوں سے آواز آتی ہو، اے آل رسول ارے کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی جان آپ پر قربان کر دیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔